إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم بھائیوں, اصول حدیث میں بات آپ کے سامنے, صحیح حدیث کے تعلق سے, حسن حدیث کے تعلق سے یہ باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں. اور صحیح کی جو سب سے پہلی کتاب ہے صحیح بخاری, اس کے تعلق سے بھی تھوڑی سی بات آپ کے سامنے اس سے پہلے آئی تھی. اور اسی کے تعلق سے موطأ امام مالک کا بھی, مسند احمد کا بھی اور سنن دارمی کا بھی تذکرہ آیا تھا. میں آپ کے لیے ایک خوشخبری ہے, وہ بات میں آپ کو پہلے بیان کر دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آپ لوگوں کا یہ جو انتظام ہے اس کے ذریعے سے اس درس سے بہت سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے. اس کا اندازہ اس سے ہوا کہ بہت سارے کال ہمارے پاس آتی ہیں دوسری جگہوں سے, تو ہمارے بہت سارے بھائی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں جو دوسری جگہوں پر ہیں, وہ فائدہ اٹھاتے ہیں. انہوں نے ابھی جلدی ہی جو ہے پرسوں ایک صاحب جو ہے سعودی سے فون کیے تھے, یہیں انڈیا کے رہنے والے ہیں پونا کے, لیکن وہ فی الحال سعودی میں رہتے ہیں. تو انہوں نے اصول حدیث کی جو بھی یہ کلاسیں ہوئی ہیں ان سب کو دیکھا ہے, اس کو سنا ہے. اس کے بعد انہوں نے خواہش ظاہر کی مجھے فون کر کے, کہیں سے میرا نمبر لیا اور مجھے فون کر کے یہ کہا کہ آپ کو یہ چیزیں نوٹ بھی کر دیجئے تاکہ ہم لوگوں کے لیے ایک مراجعے کے لیے بھی ایک چیز ہو جائے کہ ہم جب بھی کوئی چیز ہو تو ہم اس میں دیکھ بھی سکیں اور پڑھ بھی سکیں. تو یہ تو اس کے اندر موجود رہتا ہے یوٹیوب میں, لیکن ساتھ میں آپ کچھ چیزیں نوٹ بھی کر دیجئے تو اچھا رہے گا. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ کئی لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور مختلف جگہوں پر لوگوں کو اس سے فائدہ ہو رہا ہے, تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے اور اس کی مہربانی ہے. تو یہ چیز آپ کی یہ محنت اللہ کا کرم ہے کہ یہ محنت کوئی بیکار نہیں جا رہی ہے, بلکہ اس سے بہت سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو اس میں ایک خوشی کی بات ہوتی ہے اور یہ اچھی چیز ہوتی ہے. اس کے بعد اب جو ہمارا سلسلہ شروع ہوگا حدیث کے تعلق سے, ہم نے صحیح حدیث کے بارے میں بھی جانا, حسن حدیث کے بارے میں بھی جانا, اب ہم شروع کریں گے کہ وہ حدیثیں جو ضعیف ہوتی ہیں, تو ضعیف حدیثیں کیوں ہوتی ہیں, کیوں ان کو ضعیف کہا جاتا ہے, حدیثوں کو ضعیف ہونے کی وجہ کیا ہو. ضعیف ہونے کی وجہ کیا ہوتی ہے, تو وہی باتیں جو ہے اب پیش کی جائیں گی آپ کے سامنے. تو ضعیف حدیثیں جاننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ پہلے ہم صحیح اور حسن حدیث کے تعلق سے جو باتیں گزر چکی ہیں اس کو ہم سامنے لائیں, کیونکہ وہ اپوزٹ ہوتا ہے. تو اصل معلوم رہے گا تو اپوزٹ بھی جاننے میں آسانی ہوتی ہے. تو ہم نے آپ کو بتا دیا صحیح حدیث کے لیے پانچ کنڈیشن یا پانچ شرطیں محدثین کے یہاں ہوتی ہیں. تو پہلی ہم نے بتایا آپ سے کہ یہ اتصال سند, یعنی سند بالکل متصل ہو, بیچ میں یہ سلسلہ کٹا ہوا نہ ہو, بالکل جڑا ہوا ہو. اور دوسرے یہ کہ راوی عادل اور ضابط ہو. دوسری اور تیسری یہ جو ہے کنڈیشن یا شرط کہ راوی عادل اور ضابط ہو. اور چوتھی اور پانچویں یہ بتایا کہ وہ شاذ نہ ہو, معلل نہ ہو. تو اسی ترتیب سے ہم ضعیف میں بھی اب آئیں گے. تو پہلی ہم نے کنڈیشن کیا بتائی آپ کو؟ اتصال سند کی. تو حدیث کے ضعیف ہونے کے جو ریزن ہوتے ہیں, اسباب ہوتے ہیں, وہ سب کی سب اسی سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں. جیسے اب سند متصل ہو تو حدیث صحیح ہوتی ہے یا حسن ہوتی ہے, لیکن سند متصل نہ ہو, اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ سند متصل نہ ہو, کہیں سند, جسے چین آپ کہتے ہیں, اس میں کہیں جو ہے سلسلہ کٹ گیا ہو, کسی کو حذف کر دیا گیا ہو, یہ جڑا ہوا نہ ہو, تو اس کی وجہ سے ایک سبب بنے گا کہ حدیث ضعیف ہوگی. تو اسی کو ذہن میں رکھ کے تو ضعیف کی سمجھ میں آتی ہے. تو پہلی آپ کنڈیشن لائیے, پہلی کنڈیشن کیا رہی ہے؟ اتصال سند. تو اس کے بالکل مقابلے میں کیا آئے گا؟ اپوزٹ میں, عربی میں کہنا ہو تو ہم کہیں گے انقطاع سند. اتصال کے مقابلے میں عربی میں لفظ کیا آئے گا؟ انقطاع. انقطاع سند یعنی جو یہ چین ہے جو جڑا ہونا چاہیے, وہ چین جڑا ہوا نہ رہے, وہ ٹوٹ جائے بیچ میں, سلسلہ کٹ جائے بیچ میں, تو اسے کہا جاتا ہے انقطاع سند. انقطاع سند اس سبب کی وجہ سے جو حدیثیں ضعیف ہوتی ہیں اس کے لیے محدثین جو الفاظ استعمال کرتے ہیں, میں چاہتا ہوں کہ پہلے آپ کے سامنے وہ بورڈ پر لکھ دیا جائے, اس کے بعد وہ چیز اس کی شرح آپ کے سامنے کی جائے گی. حدیث کے صحیح اور حسن ہونے کے لیے ہم نے کہا کنڈیشن ہے اتصال سند. تو اب اسی کے لیے, اسی کے اپوزٹ میں ہم جو لفظ استعمال کریں گے وہ ہے انقطاع سند. یہ پہلا ریزن ہے حدیث کے ضعیف ہونے کا. جیسے یہ شرط ہے, کنڈیشن ہے کہ سند متصل ہو حدیث کے مقبول ہونے کے لیے, جو صحیح اور حسن کے درجے کو ہوتی ہے حدیث, اس کے لیے وہ کنڈیشن ہے. تو ویسے ہی انقطاع سند, اگر سند میں انقطاع ہے تو اس کی وجہ سے یہ کنڈیشن, یہ کہا جائے گا کہ وہ حدیث ضعیف ہے, سند میں انقطاع ہو. تو اس کے لیے انقطاع کہتے ہیں. اس کے لیے ہم نے کیا کہا؟ اتصال کا. اتصال جڑا ہوا ہونا, انقطاع کٹا ہوا ہونا, یہ لفظ اس کے لیے استعمال کرتے ہیں. وہ سلسلہ کٹ جائے تو اسے انقطاع کہتے ہیں. اب یہ انقطاع سند اس کے لیے عربی میں ایک دوسرا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں, السبت, سین قاف کا, عربی میں یہ لفظ یہ بھی استعمال کرتے ہیں. اردو میں ہم سب کے لیے چاہیں تو یہی کہہ سکتے ہیں کہ سند کا جو سلسلہ ہے وہ کٹ جائے, جڑا ہوا نہ ہو, کہیں بھی بیچ میں کٹ جائے, جڑا ہوا نہ ہو, تو اسے کہا جائے گا انقطاع سند. تو عربی میں یہ لفظ بھی استعمال کرتے ہیں, یہ لفظ بھی استعمال کرتے ہیں. کہیں یہ بالکل واضح ہوتا ہے, سلسلہ کا کٹ جانا کہیں بالکل واضح ہوتا ہے کلیئر, اور کہیں واضح نہیں ہوتا ہے, تو اس لحاظ سے اس کی دو قسمیں کی جاتی ہیں, ایک کو جلی کہتے ہیں اور دوسرے کو خفی کہتے ہیں. جلی کا مطلب کلیئر, بالکل واضح, ایک بچہ بھی جان جائے گا کہ یہاں سلسلہ کٹ گیا ہے, یہ سلسلہ جڑا ہوا نہیں, ایک بچہ بھی جان جائے گا, اتنا واضح کلیئر ہوتا ہے. خفی کا مطلب ہے ذرا ہڈن, جسے کہتے ہیں انگلش میں پوشیدہ, یعنی ہر آدمی اسے نہیں پکڑ سکتا, ہو سکتا ہے وہاں سلسلہ کٹ گیا ہو, اور ہو بھی سکتا ہے کہ نہ کٹاؤ, ہر آدمی کے لیے جاننا مشکل ہے, لیکن جو ماہر لوگ ہوتے ہیں وہ جان جاتے ہیں اس کو, ہر آدمی اسے نہیں جان سکتا. دونوں کی مثالیں دیکھ کر کے میں آپ کو سمجھاؤں گا تو بات سمجھ میں آئے گی. ویسے بھی آسان لفظ ہے, ایک ہے بالکل وہاں پہ سند کٹ گئی ہے بیچ میں, بالکل واضح ہے, اور ایک یہ ہے کہ بالکل واضح نہیں ہے, چھپا ہوا ہے. پہلے میں کلیئر ہے بالکل کہ یہاں سند کٹ گئی ہے, دوسرے میں اتنا کلیئر نہیں ہوتا، لیکن وہاں بھی سمجھ کرتی ہے لیکن اتنا کلیئر نہیں ہوتا. دونوں کو میں مثال دیتا ہوں آپ کو. ایک مشہور تابعی ہیں امام سعید ابن مسیب، ہر آدمی جانتا ہے وہ کیا ہے، تابعی ہے. امام زہری ایک تابعی ہے، ہر کوئی جانتا ہے کہ وہ ایک تابعی ہے. اب اگر امام زہری یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے یا ایسا کہتے تھے، آپ نے ایسا کہا ہے، آپ نے ایسا کیا ہے، کون کہہ رہے ہیں یہ بات؟ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا ہے. وہ تابعی ہیں، سب جانتے ہیں کہ وہ تابعی ہیں. تابعی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ان کی نہیں ہے، اگر ملاقات ہوتی تو کیا ہو جاتے ہو، صحابی. وہ دیکھا نہیں ہے، دیکھے ہوتے تو صحابی ہو گئے ہوتے. اس کا مطلب ہے کہ خود انہوں نے عمل کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے، آپ کو کہتے ہوئے انہوں نے خود سنا نہیں ہے. اب یہ کوئی بھی پہچان جائے گا کہ یہاں سند کٹ گئی ہے. یعنی امام زہری نے جو یہ بات کہی ہے تو انہوں نے خود دیکھا نہیں ہے یا خود سنا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی سے یا کسی اور تابعی سے یہ بات سنی ہوگی تو انہوں نے بیان کیا. اس کو کہتے ہیں جلی. یعنی بالکل واضح ہے یہ بات کہ یہ یہاں پر سند کے اندر سلسلہ کٹ گیا ہے، اس کے اوپر بھی اور ہونا چاہیے تھا راوی کو، لیکن وہ بیان نہیں کیا گیا. اس کو کہتے ہیں جلی. یاد رکھیں، یہ بالکل کلیئر ہے. دوسری مثال دو. یہ میں نے آپ کو جو ہے ایک تابعی اور صحابی، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بیان دیا، مثال دیا. دوسری مثال، اب دو جو ہے راوی فرض کر لیجیے، ایک کا نام راشد ہے اور ایک کا نام نازل ہے، یہ دو راوی ہیں. راشد روایت کرتے ہوئے جو ہے نازل سے روایت کرتے ہیں. راشد کس سے روایت کرتے ہیں؟ نازل سے. سند ہم نے دیکھی تو راشد کی روایت نازل سے ہے، ان سے روایت ہوتی ہے نہیں، ان سے روایت ہے. یہ نہیں کبھی کہتے کہ میں نے سنا ہے، کیونکہ ایسا کہہ نہیں سکتے، یا مجھ سے بیان کیا نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ایسا بیان کرنے کا مطلب کیا ہے کہ سنا ہے. پھر بیچ میں سلسلہ کٹے گا نہیں، یا تو آدمی جھوٹا ہوگا یا سلسلہ کٹے گا نہیں. تو مسئلہ یہاں ہمارے پاس نہیں ہوتا. ہمارے پاس کیا ہے کہ راشد نازل سے روایت کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہتے کہ میں نے سنا یا مجھ سے بیان کیا. اس کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں راشد اور نازل کو، تو راشد کی جب پیدائش ہوئی ہے اس سے پہلے نازل کی وفات ہو چکی ہے. ٹھیک ہے، جب راشد پیدا ہوئے ہیں اس سے پہلے نازل کی وفات ہو چکی ہے، مر چکے ہیں یہ. اب یہ بچہ بھی جان جائے گا کہ بیچ میں سلسلہ کٹا ہوا، کیونکہ جب یہ پیدا ہی نہیں ہوئے تھے تو ان سے سنیں گے کیسے یہ بات. اس کا مطلب ہے کسی اور سے سنا ہے انہوں نے اور بیچ میں وہ سلسلہ کٹ گیا ہے. ٹھیک ہے، یہ تو اسی کو کہتے ہیں محدثین کے یہاں سکتے جلی. یعنی بالکل کلیئر معلوم ہو جاتا ہے کہ یہاں سلسلہ کٹ گیا ہے، جڑا ہوا نہیں ہے. آئی بات سمجھ میں؟ یہ بالکل کلیئر ہے، سلسلہ کٹا ہوا ہے، یہاں پر جڑا ہوا نہیں ہے، بالکل واضح ہے یہ بات. اور ایک بچہ بھی اسے پہچان سکتا ہے، بچے کے سامنے بھی آپ بیان کرو تو وہ بھی جان جائے گا کہ یہاں سلسلہ یہ کٹا ہوا ہے، سند یہاں پر کٹی ہوئی ہے، سند یہاں پر منقطع ہے، جو انقطاع سند کا لفظ استعمال کیا، اس لیے اس کو جلی کہتے ہیں. اب اس کو دیکھیے خفی، یعنی پوشیدہ، اتنا کلیئر نہیں ہے، یہ ہر کوئی پہچان نہیں سکتا. دیکھیے اس کی ایک مثال جو ہے آپ کو، یہی راشد اور نازل کو رکھیے. راشد نازل سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں ان نازلین، اس کا مطلب ہوتا ہے نازل سے روایت ہے، میں نے سنا ہے، یہ نہیں بیان کرتے یا مجھ سے بیان کیا انہوں نے، یہ نہیں کہتے، صرف کیا کہتے ہیں، نازل سے روایت ہے، راشد نے یہ بیان کیا. اس کے بعد اب محدثین دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں ایک زمانے میں ہیں یا نہیں ہیں. جیسے بھی میں نے پہلے مثال میں آپ کو کہا تھا, تو یہ ایک زمانے میں نہیں, یہ پہلے مر چکے تھے, یہ بعد میں پیدا ہوئے, تو وہاں تو بالکل معلوم ہو گیا کہ یہ بالکل واضح اور کلیئر ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ یہ اسی زمانے میں تھے جس وقت نازل تھے. اسی زمانے میں کون تھے؟ راشد بھی تھے. عمر کا فرق ہے تھوڑا, وہ 40 سال کے تھے تو یہ 20 سال کے تھے, لیکن اسی زمانے میں تھے. یہ پہلی بار ذہن میں گئی, اسی زمانے میں تھے. اس کو عربی میں معاصرہ کہتے ہیں, یعنی ایک زمانے میں ہونا, ایک زمانے میں ہونا, ایک ہی زمانے میں یہ بھی تھے اور یہ بھی تھے. یوں سمجھ لیجئے کہ یہ کسی جگہ پہ تھے, یہ دوسری جگہ پہ تھے, اسی زمانے میں دونوں رہے ہیں. لیکن اس کے بعد جب محدثین تحقیق کرتے ہیں تو ان کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ لیکن دونوں کی آپس میں کبھی ملاقات نہیں ہوئی ہے. دونوں کی آپس میں کبھی ملاقات نہیں ہوئی ہے. اب جب دونوں کی آپس میں کبھی ملاقات ہی نہیں ہوئی ہے, زمانہ ایک ہی رہا ہے لیکن ملاقات نہیں ہوئی ہے, تو اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ بیچ میں کوئی ہاں اور ہے. یہ سلسلہ بیچ میں کٹا ہے. ڈائریکٹ راشد نے نازل سے یہ بات نہیں سنی ہے, کسی اور سے سنی ہے. وہ کون ہے اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے. اسی کو کیا کہتے ہیں؟ خفی پوشیدہ. یہ ہر کوئی نہیں پہچان سکتا, اس میں بڑی تحقیق کرنی پڑتی ہے دونوں کی ملاقات ہوئی ہے یا نہیں ہے. اگر ملاقات بھی ہوئی ہے تو یہ حدیث انہوں نے ان سے سنا تھا یا نہیں سنا تھا, وہ تحقیق کرنی پڑتی ہے. تحقیق کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ یہاں کہیں سند کٹی ہوئی تو نہیں ہے. تو تحقیق کے بعد یہ چیز معلوم ہوتی ہے, اسی لیے کہتے ہیں اس کو یہ کیا ہے؟ پوشیدہ ہے. خفی یعنی پوشیدہ ہے. ہر کوئی ایسے ہی سنتے ہی نہیں کہہ سکتا. پہلے جو میں نے کہا پہلے کہ راشد اور نازل دونوں ایک زمانے میں نہیں تھے, تو ایک بچہ بھی کہہ دیا کہ بیچ میں سلسلہ کٹ گیا ہے, وہ بالکل کلیئر ہے. یہ سمجھانے کے لیے الفاظ میں نے آپ کو یہ مثال دی. تو کہتے ہیں ایک کو جلی اور دوسرے کو کہتے ہیں خفی. اس کے بعد انقطاع جو جلی ہے اس کی پھر 4 قسمیں ہوتی ہیں. اس کی 2 قسمیں ہوتی ہیں, میں سب کو لے کر کے 6 قسمیں ہوتی ہیں. ایک ساتھ ایک ترتیب میں لکھ دیتا ہوں آپ کو. المعلق المرسل المنقطع المعضل المرسل الخفی المدلس, یہ 6 قسمیں ہوتی ہیں اس کی, دونوں کی ملا کر کے. پہلے کی 4 قسمیں, دوسرے کی 2 قسمیں, سب کو ترتیب سے ملائیں گے تو یہ پوری 6 قسمیں ہوتی ہیں. اگر سند میں کہیں انقطاع ہو, سند منقطع ہو جائے, بیچ میں سلسلہ کٹتا ہے, جو حدیثیں ضعیف بنتی ہیں اس کی وجہ سے, وہ یہ 6 قسموں میں آتی ہیں. اب یہاں سے ہر ایک قسم کے بارے میں آپ کے سامنے بات آئے گی. اب تک یہ سب چیزیں صرف ایسے ہی تھیں, لیکن اصل اب یہاں سے باتیں آئیں گی آپ کے سامنے. حدیث جو ضعیف بنتی ہے تو ضعیف بننے کی ایک وجہ یہ ہے کہ سند متصل نہیں ہوتی ہے, سلسلہ سند کا کٹ جاتا ہے. تو جو سند کا سلسلہ کٹنے کی وجہ سے حدیث ضعیف بنتی ہے وہ یہ 6 قسمیں ہیں: معلق, مرسل, منقطع, موضل, مرسل خفی مدلس. جب بھی حدیث کی کوئی کتاب آپ پڑھیں گے تو اس میں آپ کو یہ الفاظ آتے رہتے ہیں، اسی لیے ان کو جاننا ہوتا ہے، یہی لفظ آتا ہے، اسی لیے عربی کا یہ لفظ جاننا ضروری ہوتا ہے. جب بھی کتاب پڑھیں گے تو آپ کو یہی لفظ آئے گا، یہ معلق ہے، یہ معلق ہے. صحیح بخاری جو بھی تھوڑا بہت مطالعہ کرتے ہوں گے تو ان کو یہ معلوم ہوگا کہ صحیح بخاری میں یہ لفظ بار بار آتا ہے کہ امام بخاری نے اس کو معلق روایت کیا ہے. کہتے ہیں یہ حدیث مرسل ہے. اب فقہ کی جو کلاس لیتے ہیں تو اس میں بات بار بار آتی ہے کہ یہ کیا ہے، مرسل ہے. تو مرسل ضعیف کی قسموں میں سے ایک قسم کیا ہے، اس کی پوری وضاحت آپ کے سامنے آئے گی، لیکن یہ لفظ یاد کرنا پڑتا ہے، معلق مرسل. کہتے ہیں یہ منقطع ہے، یہ معضل ہے، یہ مرسل خفی ہے، یہ مدلس ہے. تو یہ چھ قسمیں آتی ہیں. حدیث جب ضعیف ہوتی ہے سند میں انقطاع کی وجہ سے، تو اس کی وجہ سے یہ چھ قسمیں اس کی بنتی ہیں. یہ الفاظ یاد رکھنے ہوتے ہیں، معلق، مرسل، منقطع، معضل، مرسل خفی، مدلس. بار بار پڑھتے جائیں تو ذہن میں بیٹھ جاتے ہیں، معلق، مرسل، منقطع، معضل، مرسل خفی اور مدلس. ہم معلق سے بحث اپنی شروع کریں گے. اب سب سے پہلے اسی سے شروعات کی جاتی ہے، معلق کسے کہتے ہیں، حدیث کو معلق کب کہیں گے، معلق کس حدیث کو کہتے ہیں، یہی سے ہم اس کی شروعات کرتے ہیں. جب کسی بھی کتاب میں حدیث کی آپ پڑھ لیں کہ یہ حدیث معلق ہے، کوئی بھی کہہ دے، تو اس کا مطلب ہے حدیث ضعیف ہے. معلق ہے تو حدیث ضعیف ہے، ضعیف کی قسموں میں سے. مرسل ہے تو حدیث ضعیف ہے، ضعیف کی قسموں میں سے. منقطع ہے تو حدیث ضعیف ہے. یہ حدیث موغل ہے کہا جائے تو یہ حدیث ضعیف ہے. مدلس ہے تو اس میں تدلیس کی گئی ہے. تو ہر ایک کی آپ کے سامنے وضاحت آئے گی تھوڑی تھوڑی، بہت تفصیل تو نہیں، لیکن جتنا ضروری ہے جاننا حدیث کی کتابیں پڑھنے کے لیے، اتنی باتیں تو انشاءاللہ آپ کے سامنے ہر ایک کے تعلق سے آئیں گی. ٹھیک ہے، یہ لکھ لیا آپ لوگوں نے؟ اگر یہ چھ لکھ لیا ہوں تو میں آپ کو اب معلق کے بارے میں اب ہم شروع کریں گے کہ معلق کسے کہتے ہیں، محدثین کے حدیث یہ معلق ہے یہ بات کب کہی جاتی ہے، اس کی تعریف کیا ہے، ڈیفینیشن جو ہے معلق کی یہ کیا ہے، اس کے بارے میں باتیں. دیکھیے المعلق، عربی زبان میں المعلق، التعلیق لفظ یہ اسی سے، یہ اس میں مفعول کہلاتا ہے عربی زبان کے لحاظ سے، المعلق التعلیق، تعلیق باب تفعیل کا مصدر یہ عربی زبان کے لحاظ سے. میں تو صرف معنی آپ کو بیان کروں گا اس کا. تعلیق کے معنی عربی میں ہوتے ہیں لٹکانے کے، تعلیق کے معنی لٹکانا، ہینگ کرنا جسے انگلش میں کہتے ہیں، وہ اس کا معنی ہوتا ہے تعلیق. ٹھیک ہے، تعلیق کے اصل معنی یہ ہوتے ہیں. میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، اس میں آپ کو مثالیں دے رہا ہوں، مسجد کے اندر یہ فین دیکھ رہے ہیں آپ، لائٹیں دیکھ رہے ہیں، ان سب کو عربی میں کیا کہا جائے گا؟ تعلیق. یہ سب معلق ہیں کہا جائے گا. معلق کا معنی لٹکا ہوا. گھڑی ہے دیوار میں جو لگی ہے، اسے بھی کہا جائے گا معلق، لٹکی ہوئی. اب آپ بتائیے، یہ فین ہے، یہ لائٹیں ہیں، وہ جو ہے گھڑی ہے، اسی طریقے سے دیکھیے وہ بیچ بیچ میں وہ سب لگے ہوئے ہیں، کچھ جو ہے وہ توگرے کی شکل میں جو لگے لٹکے ہوئے ہیں، یہ سب ہیں. ان سب میں کامن چیز کیا ہے بولیے، آپ خود سوچ کر کے. ہاں سب میں کامن کیا ہے کہ یہ اوپر سے جڑی ہے اور نیچے سے جڑی ہوئی نہیں. تو تعلیق کے معنی عربی میں اصل یہی ہوتے ہیں کہ ہر وہ چیز جس کو کہیں اوپر سے آپ جوڑ دیں اور نیچے سے جڑی ہوئی نہ ہو تو تعلیق کہا جائے گا. اب یہ کرسی کو ہم تعلیق نہیں کہہ سکتے, کیوں؟ یہ نیچے سے ہے, میز کو نہیں کہیں گے, اس لیے کہ یہ نیچے سے جڑی ہے. اس کے مقابلے میں فین یہ اوپر سے جڑا ہے, نیچے سے جڑا ہوا نہیں ہے. گھڑی دیوار میں جہاں ہے وہاں سے جڑی ہے, نیچے سے جڑی ہوئی نہیں ہے, تو اسے تعلیق نہیں کہا جائے گا. تعلیق میں اہم بات یہ ہے کہ اوپر سے جڑتی ہے اور نیچے سے وہ جڑی ہوئی نہیں رہتی ہے, تب اسے تعلیق کہتے ہیں, ورنہ تعلیق نہیں کہیں گے. ہینگ کرنا جو لٹکانا جو ہے تبھی کہہ سکتے ہیں جب اوپر سے کہیں جڑا ہے اور نیچے سے جڑا ہوا نہیں ہے. اگر نیچے سے بھی ہو جڑا ہوا تو اسے آپ عربی میں وضع کہہ سکتے ہیں, رکھا یا پٹ جسے انگلش میں کہتے ہیں, لیکن اسے آپ ہینگ نہیں کہتے. نیچے سے جیسے ہی تعلق ہو گیا تو آپ نے رکھا ہے, وہ لٹکایا نہیں کہا جائے گا. تو لٹکانا کب کہیں گے؟ جب نیچے سے وہ جڑا ہوا نہ ہو. تو عربی میں اسی کو تعلیق کہتے ہیں. تو معلق جو محدثین استعمال کرتے ہیں لفظ, یہ کس حدیث کے لیے کہتے ہیں اس کو آپ کو بہت اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا جب تعلیق کا یہ معنی آپ کو اچھی طرح سے ذہن میں ہو. تو ہمیشہ یاد رکھیں تعلیق میں کیا ہوتا ہے, اوپر سے جڑا ہوا اور نیچے سے کٹا ہوا, یہ تعلیق ہوتا ہے. معلق کسے کہتے ہیں محدثین کے یہاں؟ جس حدیث میں سند اوپر سے جڑی ہوتی ہے نیچے سے کٹی ہوئی, وہی تعلیق کا لفظ جو ہے وہی ذہن میں رکھیے. اوپر سے جڑی ہے نیچے سے کٹی ہے. اب بتائیے اوپر کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہ اوپر کا حصہ سند میں ہمیشہ مان لیجئے کہ اوپر کا حصہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑتا ہے اسے اوپر کا حصہ کہا جاتا ہے. نیچے کا حصہ جو کتابیں لکھنے والوں سے جڑتا ہے اسے نیچے کا حصہ کہا جاتا ہے. اب میں آپ کو دیکھیے بورڈ پہ مثال دے رہا ہوں اس کی. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرنے والے کون ہیں؟ ابو ہریرہ, ایک صحابی ہیں, انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنا ہے, بیچ میں کوئی سلسلہ کٹا ہوا نہیں ہے. ان سے سعید ابن مسیب روایت کرتے ہیں, مشہور تابعی ہیں, بڑے تابعین میں سے ہیں, ان کے داماد بھی رہے ہیں, تو بیچ میں کوئی سلسلہ کٹا ہوا نہیں ہے, ایک ہی دور کے ہیں. ان سے روایت کرتے ہیں صالح بن کیسان, یہ بھی ایک تابعی ہیں, ایک تابعی دوسرے تابعی سے روایت کر رہے ہیں, کوئی سلسلہ کٹا ہوا نہیں. امام زہری ان سے روایت کر رہے ہیں, یہ بھی ایک تابعی. امام زہری کے بعد نیچے کوئی راوی نہیں ہے, آخر میں کون آتے ہیں؟ امام بخاری. تو ہمیشہ یاد رکھیے کہ سند کے اندر اوپر کا حصہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑا ہوا ہے, اور نیچے کا حصہ جو کتاب لکھنے والے سے جڑتا ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. جیسے امام بخاری ہیں, امام مسلم ہیں, امام ابو داؤد ہیں, امام ترمذی ہیں, امام ترمذی کی پوری سند ہے ان کے شیخ سے لے کر کے, تو نیچے والے حصے کو جب کہا جائے گا کہ نیچے والے حصے سے سند میں انقطاع ہے, تو مطلب ہے کہ جو کتاب لکھنے والے ہیں امام بخاری, امام مسلم, امام ترمذی یا امام دارمی, کوئی بھی محدث, اس کے جو شیخ ہیں ان کے شیخ و شیخ ہیں, ان کو وہاں پہ حذف کیا گیا ہے, وہ نہیں ہے وہاں پہ. تو سلسلہ اگر نیچے سے کٹتا ہے تو اسی کو کیا کہتے ہیں؟ تعلیق کہتے ہیں. اسی حدیث کو معلق حدیث کہتے ہیں. یہ حدیث معلق ہے. یہ لفظ آپ سنتے رہیں کہ امام بخاری نے اسے معلق روایت کیا ہے. ایسے ہی لکھا جاتا ہے. کیا لکھا جاتا ہے؟ امام بخاری نے اسے معلق روایت کیا ہے. امام مسلم نے اسے معلق روایت کیا ہے. امام ابو داؤد نے اسے معلق روایت کیا ہے. یعنی یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے لیکن اس کی سند پوری جڑی ہوئی نہیں ہے بلکہ معلق ہے. معلق کا مطلب کیا ہے؟ کہ امام بخاری کے اوپر سند کا سلسلہ کٹا ہوا ہے, پھر جا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ جاتا ہے. تو اوپر کا حصہ تو جڑا ہوا ہے لیکن نیچے کا حصہ کٹا ہوا ہے. ٹھیک ہے, نیچے کا حصہ کٹا ہوا ہے. معلق سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ کسے معلق کہتے ہیں؟ اسے معلق کہتے ہیں. امام بخاری کے شیخ کون ہیں ہمیں پتہ نہیں, ان کے اوپر کون ہیں ہمیں پتہ نہیں اس کے بارے میں, لیکن امام زہری سے اوپر جتنے بھی لوگ ہیں اس کے بارے میں ہم کو پتہ ہے کہ یہ کون لوگ ہیں. امام بخاری اور امام زہری کے بیچ میں بھی بہت سے لوگ ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ امام زہری کی وفات ہوئی ہے 120 / 3 یا 20/4 یا 20/5 یعنی تین اس میں بھی انہی میں سے جو ہے کسی سال ان کی وفات ہوئی ہے. تو 120/5 مان لیجئے. اور امام بخاری کب پیدا ہوئے ہیں؟ 190/4. بیچ میں اتنا فرق ہے دیکھیں. تو بیچ میں یہاں پہ کم سے کم 2-3 آدمی رہیں گے, کم سے کم ایک تو رہے گا. صحیح بخاری میں معلق حدیثیں بہت سی ہیں, یعنی 300 سے اوپر ان کی تعداد ہے جو معلق حدیثیں ہیں. جی, معلق حدیثیں جو صحیح بخاری کے اندر موجود ہیں, جب ہم کہتے ہیں کہ صحیح بخاری کی ساری حدیثیں صحیح ہیں اس میں یہ داخل نہیں ہوتی, یاد رکھ لیجیے گا, اس میں یہ داخل نہیں ہے. یہ اس کو کہتے ہیں معلق. یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اسے معلق روایت کرتے ہیں تو اس کو الگ کر دیتے ہیں. جو ان کی کتاب کی جو صحیح احادیث جو انہوں نے لکھنے کے لیے شرط لگائی تھی اس کو اس سے الگ کر دیتے ہیں. معلق روایت کرنے کی کئی وجہ ہوتی ہے امام بخاری کی, اس میں سے ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ یہ جو ان کی کنڈیشن ہے اس تک نہیں پہنچتی ہے. اسی لیے جو ان کا طریقہ تھا روایت کرنے کا اس طریقے سے روایت نہیں کرتے, تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ یہ جو ہمارے حدیث لکھنے کے لیے صحیح بخاری میں داخل کرنے کے لیے جو ہماری کنڈیشن ہے اس پر یہ نہیں آتے ہیں, آپ کو معلوم ہو جائے. اس لیے اس کو جیسے تمام حدیثیں بیان کرتے ہیں اس طریقے سے اسے بیان نہیں کرتے, اس کو معلق روایت کرتے ہیں. یعنی بیچ میں سے جو ہے راویوں کو حذف کرتے ہیں تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ یہ ان کے کنڈیشن پہ نہیں آتے ہیں. لیکن یہ نہ سمجھیے گا کہ جو بھی معلق ہے صحیح بخاری میں وہ لازمی طور پر ضعیف بھی ہے, یہ نہ سمجھیے گا. لیکن یہ یاد رکھیے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ صحیح بخاری کی ساری حدیثیں صحیح ہیں تو اس میں یہ شامل نہیں ہوتے ہیں. خود امام بخاری نے اس کو الگ کر دیا ہے, الگ طریقے سے بیان کر دیا یہ بتانے ہی کے لیے کہ یہ ہماری جو اصل کتاب ہے جو ہم حدیثیں جمع کرنا چاہ رہے ہیں اس میں یہ داخل نہیں ہے, تو الگ طریقے سے اسے پیش کیا ہے تو اس میں شامل نہیں. لیکن اب یہ حدیثیں صحیح ہیں یا ضعیف ہیں وہ ابھی ہم اس کی طرف آ رہے ہیں. اس کے پہلے صرف آپ یہ سمجھ جائیے کہ معلق کہتے کسے ہیں. سمجھ گئے نا آپ یہاں تک کہ معلق کسے کہتے ہیں؟ جی, یہ التعلیق ہے. التعلیق اس کے معنی لٹکانے کے ہوتے ہیں, اس کے معنی لٹکانے کے ہوتے ہیں, ہینگ کرنا, لٹکانا کوئی چیز. تو اسی تعلیق کو سمجھانے کے لیے میں نے یہاں تک آپ کو بتایا ابھی تک. اب اس کا حکم کیا؟ ابھی ہم اس کی طرف آ رہے ہیں. ہاں, یہ بھی یاد رکھ لیجیے کہ جو ہے ہم جب تحقیق کرتے ہیں تو کہاں سے شروع کرتے ہیں, وہ بھی جو ہے میں جب بھی تحقیق کرتے ہیں تو یاد رکھیے اوپر سے شروع کرتے ہیں. جب بھی تحقیق کریں گے تو کہاں سے شروع کریں گے؟ اوپر سے. یعنی سب سے پہلے صحابی, جب یہ معلوم ہو جائے کہ وہ صحابی ہیں تو کافی ہے, پھر اور تحقیق کی ضرورت نہیں. صرف صحابی ہو جانا, یہ معلوم ہو جائے کہ یہ صحابی ہیں تو کیا ہے؟ کافی ہے. اب اس کے بعد سے شروع کرتے ہیں کون ہے, یہ کہتے ہیں ان سے انہوں نے صحابی سے ملاقات ان کی ہوئی تھی نہیں ہوئی تھی, کیا تھا,
یہ ہے. اگر ہمیں یہی معلوم ہو جائے, ایک مثال میں دے رہا ہوں, یہی معلوم ہو جائے کہ جو ابو ہریرہ سے روایت کر رہے ہیں وہ بالکل ضعیف ہیں, تو نیچے کی تحقیق کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے, وہی حدیث ضعیف ہو گئی, مسئلہ ختم ہو گیا, ہو نیچے تحقیق کرنے نہیں آئیں گے کہ نیچے کون سے لوگ ہیں کیا ہیں. ہو سکتا ہے نیچے بالکل سب صحیح ہوں, لیکن اس شخص نے کیا کیا ہے, ہاں حدیث کو گڑھ کر کے بیان کیا تھا, بعد میں یہ نیک لوگ جو ہے اس سے روایت کرتے ہوئے اس کو روایت کرنے لگے, اصل یہیں سے خرابی پیدا ہوئی ہے. تو میں یہ صرف یہ بتانے کے لیے کہ تحقیق کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے, اوپر سے ہوتی ہے, نیچے سے نہیں ہوتی. ہاں 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 نیچے سے نہیں, نہیں میں نے ایسا کہا کہ تحقیق نیچے سے شروع ہوتی ہے. اختلاف, اختلاف کا مسئلہ جو ہے نیچے سے ہو سکتا ہے, لیکن تحقیق جو ہے جو حدیث کی تحقیق شروع کرتے ہیں تو نیچے سے کرتے ہیں, ایسا تو نہیں ہے. پہلے یہ حدیث صحیح تھی, بعد میں جا کر کے ضعیف ہو گئی, ایسا نہیں. نہیں نہیں نہیں, جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ پہلے یہ حدیث صحیح تھی بعد میں ضعیف ہو گئی, ان پر میں نے رد تو کیا ہے, لیکن کیا یہ جملہ کہا آئے گا؟ نہیں نہیں نہیں, جو بھی یہ بات کہتے ہیں غلط کہتے ہیں, ہم نے اس کے بارے میں یہ بات ضرور کہی ہوگی آپ سے, لیکن وہ اس انداز سے نہیں, جو ہے وہ یہ ہے, جیسے اصل مسئلہ یہ آتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تک یہ حدیث صحیح تھی, بعد میں کیا ہو گئی, کوئی راوی نیچے آ گیا تو ضعیف ہو گئی. تو ہم نے اس میں کہا کہ اگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تک حدیث صحیح ہے تو پھر محدثین مزید نیچے کی تحقیق نہیں کرتے ہیں, یہیں سے اصل ان کی تحقیق ہوتی ہے, نیچے سے تحقیق. لیکن اگر میں یہ کہوں کہ نیچے سے کرتے ہیں تو اس کا مطلب کہ ان کی بات صحیح ہے, اس لیے مجھے تعجب ہو رہا کہ میں یہ جملہ نہیں کہوں گا کہ آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ پہلے صحیح تھی بعد میں کیا ہو گئی ضعیف ہو گئی, تو اگر نیچے سے تحقیق کر رہے ہیں تو اس کا مطلب کہ ہم ان کی تائید کر رہے ہیں, بات سمجھ رہے ہیں کیا؟ یعنی جیسا وہ کہہ رہے ہیں بالکل ہم بھی وہی بات کہہ رہے ہیں کہ ہم نیچے سے دیکھتے ہیں, نیچے کوئی راوی ضعیف تھا تو ہم نے ضعیف کہہ دیا, جبکہ ایسا نہیں ہوتا ہے, بلکہ تحقیق کہاں سے کرتے ہیں, اوپر سے ہی کرتے ہیں. پہلے حدیث اوپر سے اگر حدیث صحیح چلی آ رہی ہے تب نیچے دیکھتے ہیں کہ جب ایک امام بخاری تک, امام مسلم تک, امام ابو داؤد تک, امام مالک تک, یہاں تک کہ امام شافعی تک پہنچتے ہوئے حدیث صحیح تھی یا نہیں, کہیں کوئی ایسا بیچ میں سلسلہ جو کٹتا تو نہیں ہے. لیکن جب بھی حدیث ضعیف یا موضوع کہی جاتی ہے تو کبھی یہ نہ سمجھیں کہ اوپر کسی راوی نے اسے گڑھ لیا, جیسے صحابی نے گڑھ لیا ہے یا جیسے یہ تابعی ہے تو یہ تابعی نے گڑھ لیا, یہ مطلب نہیں ہوتا. نیچے کسی راوی سے یہ چیز ہوئی ہے, ہاں ایسا ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی شرابی جو ہے بالکل جو ہے ہم کو یہاں لگا کہ ایک راوی بالکل کیا ہے جھوٹا ہے, تو اب یہ پورے کے پورے یہاں تک سب کی سب جو ہے صحیح ہیں, تو ان کا صحیح ہونا یہ کافی نہیں ہے, ہم یہ مانتے ہیں کہ اسی نے کیا کیا ہے, یہ سند بھی گڑھ لیا ہے. ہاں یہ بات ہے, لیکن ہم وہاں تک پہنچتے کب ہیں, جب یہ تحقیق کرتے ہم جاتے ہیں, یہ پورے کے پورے بالکل جو ہے ثقہ قابل اعتماد راوی ہیں, کوئی شبہ نہیں ہے, ان کے بعد ہمیں کوئی ایک شخص مل گیا جو کذاب ہے. ہاں یہ بات ہو سکتی ہے, جیسے انہوں نے کہا یہ کذاب ہے, تو اب ہم یہ کیا کہتے ہیں, یہ مطلب نہ سوچئے اس کا کہ حدیث یہاں تک صحیح تھی اب آ کے ضعیف ہو گئی ہے, بلکہ یہ حدیث ہم کہتے ہیں من گھڑت ہے, اسی راوی نے یہ پوری سند بھی گڑھ لیا ہے, لیکن تحقیق کی شروعات یہاں سے نہیں ہوتی, تحقیق کی شروعات تو اوپر ہی سے ہوتی ہے. یہ بات تو ہے, یہ بات ہو سکتا ہے کہی ہو جو یہی بات جو ہے کہی ہو گیا, تحقیق کی شروعات تو اوپر سے ہوتی ہے, لیکن جہاں ہمیں راوی ضعیف مل جاتا ہے ہم پھر یہ مانتے کہ غلطی ان سے یہاں سے ہوئی ہے, تو پھر یہ پورے کی پورے ہم کسی کو بھی صحیح نہیں مانتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ حدیث یہاں تک صحیح تھی پھر ضعیف ہو گئی, بلکہ یہ کہتے ہیں کہ انہی کے ذریعے سے یہ پوری سند بھی آئی ہے, یہ پوری کی پورے جو سلسلہ ہی غلط یہاں پہ ہوا ہے. یہ نہیں کہ یہ لوگ ضعیف ہیں بلکہ پورا سلسلہ غلط ہو گیا. بہرحال فی الحال اس میں نہ جائیے. ہم کیا سمجھا رہے ہیں؟ تعلیق کے بارے میں, معلق کے بارے میں. اسی میں فی الحال جو ہے ذہن لگائیے. تو اب اس کے بعد میں یہ دیکھیے چیزوں کو, آپ جو بھی چیزیں لٹکی ہوئی ہیں ان کو دیکھیے, کیا سب ایک ہی جیسی ہیں یا کچھ الگ الگ بھی ہیں؟ ہاں میں جس انداز سے چاہ رہا ہوں اس انداز سے الگ الگ. وہ فین تو سب ایک ہی اس کے آئے ہوئے ہیں. ہاں یہ تھوڑا سا نیچے ہے. اب ایسے ہم سمجھاتے ہیں آپ کو کہ دیکھیے ایک ہے فین وہاں تک لٹکا ہوا ہے, ہو سکتا ہے کوئی چیز اس سے اور نیچے تک ہو, کوئی چیز اس سے اور نیچے تک ہو. پھر بھی اب کیا کہیں گے؟ اسے تعلیق ہی کہیں گے, لٹکا ہوا ہی کہیں گے. تو لٹکی ہوئی چیز کبھی زمین سے قریب ہوتی ہے اور کبھی زمین سے اوپر ہوتی ہے. ایسے ہی معلق محدثین کے یہاں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو بھی کتاب لکھنے والے محدث ہیں ان کے اوپر کوئی ایک راوی حذف ہوتا ہے, کبھی دو ہوتا ہے, کبھی تین ہوتا ہے, کبھی چار ہوتا ہے, کبھی پورا سلسلہ ہی حذف ہو جاتا ہے. اور صرف کس کا نام ہوتا ہے؟ صحابی کا نام ہوتا ہے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ صحابی کا نام بھی نہیں, صرف یہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پوری سند ہی حذف ہے. پھر بھی سب کو کیا کہا جائے گا؟ معلق ہی کہا جائے گا. تو معلق میں نیچے سے ہی راوی, یعنی جو کتاب لکھنے والے ہیں ان سے ہی راوی حذف ہوتا ہے. کبھی ایک ہوتا ہے, کبھی دو ہوتا ہے, کبھی تین ہوتا ہے, کبھی چار بھی ہوتا ہے, لیکن سب لگاتار ہی ہونا ضروری ہے. ایسا نہیں کہ ایک تھا پھر اس کے بعد ایک کو بیان کر دیا گیا, پھر ایک کو کر دیا گیا, تو اسے معلق نہیں کہتے. وہ لٹکائیں گے نہیں پھر اس وقت. تو لٹکانے میں کبھی وہ اوپر ہوتا ہے, کبھی نیچے ہوتا ہے. جیسے شکل لٹکانے میں ہوتی ہے ویسے ہی معلق کی صورتیں بھی بنتی ہیں. ٹھیک ہے, یہاں تک معلق کی صورتیں یہ بنیں گے. معلق حدیث ضعیف ہوتی ہے. کیوں ضعیف ہے؟ اس لیے کہ بولیے, ہاں اس لیے کہ جس راوی کو بیچ میں سے حذف کیا گیا ہے اس راوی کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں ہے. یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو راوی بیچ میں حذف کیے تھے, امام بخاری کے اوپر جو راوی حذف ہے, وہ کتاب لکھنے والے خود کرتے ہیں یہ کام, یعنی خود انہوں نے حذف کر دیا بیچ میں سے کچھ لوگوں کو, اس کو معلق کہتے ہیں. تو امام بخاری نے جو بیچ میں سے لوگوں کو نکال دیا ہے ان کے بارے میں ہمیں نہیں معلوم ہے کہ یہ کیسے لوگ ہیں, ثقہ تھے, عادل ضابط تھے یا عادل ضابط نہیں تھے. اسی لیے حدیث کیا کہلاتی ہے؟ ضعیف کہلاتی ہے. یہی نا سبب ہے؟ بولیے, سبب یہی ہے. اب اگر تحقیق کے بعد یہ معلوم ہو جائے کہ امام بخاری سے اوپر یہاں کون سا راوی ہے, اسی حدیث کی ہم نے تحقیق کیا دوسری کتابوں میں, تو ہمیں معلوم ہو جاتا ہے, کبھی کبھی معلوم ہو گیا کہ اس سے ان سے اوپر کون سا راوی ہے, اس کی پوری سند کیا ہے جس کو امام بخاری نے یہاں حذف کر دیا ہے, اور سب کی سب راوی ہم کو بالکل ثقہ ملے یعنی عادل اور ضابط ملے, تو حدیث اب کیا ہو جائے گی؟ صحیح ہو جائے گی. تو معلق کے ضعیف ہونے کی وجہ کیا ہے؟ جس راوی کو حذف کر دیا گیا ہے اس کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں ہے. اگر ہمیں تحقیق کے بعد معلوم ہو جائے کہ کون راوی تھا یہ, اور واقعی معنی میں وہ عادل ضابط ہے, قابل اعتماد ہے, تو پھر وہ ضعیف نہیں رہے گی. صحیح بخاری کی معلقات میں سے اکثر کا یہی حال ہے. ویسے اس میں بڑی لمبی ہے کہ کتنی اس کی قسمیں ہیں اور اس کا بڑی لمبی بحث اس کے اندر ہے, لیکن میں پوری بحث ابھی آپ کو نہیں پڑھا رہا ہوں. یہ پہلے مرحلے کی بات آپ کے سامنے اصول حدیث میں چل رہی ہے جس میں صرف ان اصطلاحوں کو جانا جاتا ہے. پہلے بعد کے مرحلے میں یہ چیز آ سکتی ہے. تو کوئی بھی معلق حدیث اگر معلوم ہو جائے ہمیں کہ راوی جو حذف کیا گیا ہے وہ کون سا ہے، اور ہم کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ وہ بالکل صحیح راوی ہے، تو حدیث کیا کہلائے گی؟ صحیح کہلائے گی۔ صحیح بخاری کے جو بھی معلقات ہیں، حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ جنہوں نے صحیح بخاری کی سب سے اچھی شرح لکھی ہے اور ان کی ساری حدیثوں کی تحقیق کی ہے، وہ سب کو انہوں نے تحقیق کیا تو ساری سندیں ان کو ملیں کہ کون سی سندیں ہیں، امام بخاری سے اوپر کون کون سے راوی اس کے اندر ہیں۔ ان کی کتاب کو کہتے ہیں تغلیق التعلیق، اس لیے یعنی اس تعلیق کو جو بیچ میں جگہ تھی اس کو تغلیق کے معنی بند کرنے کے ہوتے ہیں، اس کو بند کیا انہوں نے، کون کون سے ہیں اس کو انہوں نے فل کر دیا وہاں پہ، اس کی پوری تحقیق کیا تو اکثر صحیح ہیں، لیکن اس میں کچھ ضعیف بھی ہیں، اس میں کچھ ضعیف بھی ہیں۔ اور یہ امام بخاری کی جو اصل کتاب ہے صحیح بخاری، جو کتاب کا اصل مقصد ہے، اس میں یہ پورے کے پورے شامل نہیں ہیں۔ بال یہ صحیح بخاری کے بارے میں جو باتیں آ رہی ہیں ضمناً آ رہی ہیں، اگر اصل ہمیں کیا سمجھنا ہے یہاں پہ، معلق۔ تو معلق کسے کہتے ہیں؟ جس حدیث کی سند میں کتاب لکھنے والے محدث سے اوپر ایک یا ایک سے زیادہ راوی کیا ہو جائیں، حذف ہو جائیں، اسے معلق کہتے ہیں۔ تو اوپر سے سلسلہ جڑا ہوتا ہے اور نیچے سے سلسلہ کٹا ہوتا ہے تو اسے معلق کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ بس یہی ہے معلق، یہ ذہن میں رکھ لیں، اسی کو معلق کہتے ہیں اور کچھ بھی نہیں۔ اوپر سے یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سلسلہ جڑا ہوتا ہے اور جو محدث ہیں ان کے اوپر وہ سلسلہ کٹا ہوا ہوتا ہے تو اسے معلق کہا جاتا ہے۔ جب بھی کبھی بھی حدیث کے بارے میں کہا جائے کہ یہ حدیث معلق ہے تو یقین مانیے کہ چاہے امام بخاری، چاہے امام مسلم، امام ابو داؤد، امام ترمذی، یہ جو حدیث کے لکھنے والے محدثین ہیں ان میں سے کسی نے اپنی کتاب میں اس کی سند کو کاٹ کر کے پیش کیا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کو کہیں بھی نہیں ملتی اس کی سند تو اسے ضعیف ہی شمار کریں گے اور اسی کو ضعیف کہا جائے گا۔ یہ معلق ضعیف کی قسموں میں سے ایک قسم۔ فی الحال آج کے لیے اتنا درس آپ کے لیے کافی ہے اصول حدیث میں۔ تو جو حدیثیں ضعیف ہوتی ہیں کس کی وجہ سے؟ بولیے۔ ہاں، سند کے متصل نہ ہونے کی وجہ سے، نہ جڑے ہونے کی وجہ سے، اور چین کے کٹنے کی وجہ سے جو حدیثیں ضعیف ہوتی ہیں اس میں سے پہلی، ہاں، انقطاع کہا جاتا ہے۔ اتصال کے مقابلے میں کیا کہتے ہیں؟ انقطاع، یعنی وہ چین کا کٹ جانا بیچ میں سے۔ اور جو چین کے کٹنے کی وجہ سے حدیثیں ضعیف کہلاتی ہیں وہ چھ طرح کی ہوتی ہیں، چھ قسمیں ہیں: معلق، مرسل، منقطع، معضل، مرسل خفی اور مدلس۔ اس میں ہم نے صرف معلق کے بارے میں آج پڑھا کہ معلق کسے کہتے ہیں۔ معلق کہتے ہیں جس حدیث کی سند میں محدث کی کتاب، جو لکھنے والا محدث ہے کتاب، اس کی سند سے اس کے شیخ یا اس سے اوپر یا اور اس سے اوپر یہ راوی حذف کر دیے جائیں اور خود انہوں نے حذف کر دیا ہو اپنی سند سے ان راویوں کو، تو اسے معلق کہا جاتا ہے، جو نیچے سے کٹی ہوتی ہے اور اوپر سے جڑی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اتنا آپ جو ہے ذہن میں رکھیے، آج کے درس کے لیے آپ کے لیے اتنا کافی ہے۔ انشاءاللہ بقیہ قسم آپ کے سامنے دوسری بات میں آئیں گی۔ دوسرا درس ہم متصل جو شروع کریں گے۔